اللہ الرحمن الرحیم. اب سمجھیے مقام تعلیم، یعنی کس جگہ امام عالی مقام نے اس کتاب کو جمع فرمایا، تالیف فرمایا. اس کو آپ مقام تالیف بھی کہہ سکتے ہو، مقام تالیف بھی کہہ سکتے ہو، دونوں تعبیر کر سکتے ہو. نمبر ایک، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کے منبر کے درمیان میں تراجم آپ نے تالیف فرمائے، تراجم آپ نے تالیف فرمائے، یہ پہلا قول ہو گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر اور آپ کے منبر مبارک کے درمیان، جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں آپ نے تمام تراجم مرتب فرمایا. دوسری بات، ترجمۃ الباب کے علاوہ باقی کتاب کی شروعات حرم مکہ میں آپ نے کی، تیسری بات، تسوید، تا سین واو یا دال، تسوید، تسوید حرم مکہ میں کی، اور تبعید مدینہ میں منبر اور قبر کے پاس کی، تا با یا دوار ڈبل یا تبعید تسوید حرم مکہ میں، اور تبعید مدینہ میں قبر اور منبر شریف کے درمیان میں. اب یہ تسوید تبعید کیا چیز ہے وہ بھی سمجھ لیں. اسی کے قریب ایک لفظ آتا ہے مسودہ اور مبیضہ. یہ مصنف لوگ جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو پہلے لکھ لیتے ہیں، مثلا بخاری شریف ترجمۃ الباب لکھا، حدیث لکھی، آیت لکھی. اب اول جب لکھیں گے تو کچھ آگے ہوگا، کچھ پیچھے ہوگا، ترتیب کچھ ادھر ہوگی، کچھ ادھر ہوگی. یعنی جو لکھنا ان کے ذہن میں ایک خاکہ ہے، اس کے مطابق وہ مضامین لکھ ڈالیں گے، جمع کر ڈالیں گے. اب ایسے کا ایسا تو چھپوا نہیں سکتے، لوگوں میں عام نہیں کر سکتے، چونکہ غیر مرتب ہے، سب ایک ساتھ جمع کر لیا ہے. پھر اطمینان سے فرصت کے وقت میں بیٹھ کر کے اب نئی ترتیب دیں گے، فائنل کریں گے اشاعت کے لیے. اب جب فائنل کرنے بیٹھیں گے تو دیکھیں گے، چلو پہلے حدیث آیت لکھو، ترجمۃ الباب کرو، سند لکھو، حدیث لکھو، پوری فائنل ترتیب. تو کوئی بھی کتاب لکھی جاتی ہے عام طور پر تو اس میں پہلے جیسا ویسا سب لکھ لاکھ کے جمع کر ڈالا، پھر بعد میں دوسرے نمبر پر اس کو صاف ستھرا کر کے مرتب کرتے ہیں، امت کے سامنے پیش کرنے کے قابل بناتے ہیں. تو جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس نے سب جمع کر لیا ہے اس کو کہتے ہیں تسویدہ، اور وہ جو پہلا جمع ہوا جس میں سب غیر مرتب ہے اس کا نام رکھتے ہیں مسودہ. اسی لیے کوئی کتاب لکھی جاتی تھی بھائی کیا کر رہے ہو آج کل، یہ مسودے پر نظر کر رہا ہوں، ایسا لوگ بولتے ہیں. ہویا کہ وہ جو کتاب تالیف کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے مضامین جو میں نے جمع کیے ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے کیسا ہے، مسودہ. پھر جب وہ فائنل صاف ستھری سیٹنگ ہو جاتی ہے اس کو تبیض کہتے ہیں، اور وہ جو فائنل تیار شدہ ہوتا ہے وہ مبیض کہلاتا ہے. تو سب مرتب غیر مرتب جمع کرنے کے کام کو باب تفعیل سے تسوید، اور وہ جو مجموعہ غیر مرتب جمع ہوتا ہے اس کا نام مسودہ. پھر جو اس کو فائنلائز کرتے ہیں، فائنل ترتیب جماتے ہیں، اس کام کو باب تفعیل سے تبیض کہتے ہیں، اور وہ جو فائنل اشاعت میں جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مبیضہ. تو یہ تیسرا قول ہو گیا کہ امام عالی مقام نے تسوید کا کام حرم مکہ میں کیا اور تبیض کا کام آپ نے مدینہ میں قبر اطہر اور منبر شریف کے درمیان میں کیا. اس سے ایک سبق ملتا ہے وہ آپ بھی سیکھ لو، اللہ آپ کو بھی مصنف مؤلف بنا لے، حق پر اور امت کے تقاضوں کے مطابق تصنیف تالیف کے لیے قبول فرماؤ، یہ کام کرنا چاہیے. امام بخاری نے جیسے کیا ایسے جس کو بھی موقع ملے وہ کسی کتاب کی ابتدا انتہا حرم میں بیٹھ کر کے کرے. یہ بابرکت نسبت کو اپنی کتاب سے لگانے کا طریقہ ہے کہ بھائی عمرے میں گئے ہیں، حج میں گئے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے آپ نے پہلے سے ایک ارادہ کیا تھا کہ فلاں کتاب لکھوں گا، تو حرم میں بیٹھ کر اس کی تمہید لکھ دو، کتاب تیار ہو گئی تو اس کا اختتام وہاں بیٹھ کر لکھ دو. یہ ایک بابرکت طریقہ ہے، کئی بزرگان دین ایسا کرتے ہیں. یہ جو الدر المنضود ہے فی شرح ابی داؤد، اس کا اکثر کام وہاں مدینہ میں ہوا ہے. حضرت مولانا سید عاقل صاحب دامت برکاتہم سالانہ کتاب ختم کرا کے مدینہ تشریف لے جاتے تھے، شوال تک تین ایک مہینے قیام کیا، وہاں بیٹھ کے کام کرتے تھے. کئی سال اس طرح کیا تب جا کے یہ شرح تیار ہوئی. ایک بزرگ نے مجھے فرمایا کہ میرا طریقہ یہی ہے کہ میں اول آخر حرم میں لکھتا ہوں، پھر پورا مسودہ لے کر طواف کرتا ہوں اور ہاتھ دعا کرتا ہوں پورے طواف میں کہ اللہ میری اس کتاب کو مقبول فرما، اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو مجھے الہام فرما تاکہ چھپنے سے پہلے میں غلطی کی اصلاح کر لوں. تو یہ طریقہ ہے وہاں پر کتاب کے آغاز اور اختتام کا. اس لیے فقیر کی ظہور میں بھی کتاب آپ دیکھو، اس میں آپ کو لکھا ہوگا کہ ابتدا انتہا کہاں کی، تو کہا جہاں امام مہدی کے ظہور کی بشارت حدیث میں آئی وہاں بیٹھ کے انتہا ہے اس کی، وہ لکھا ہے وہاں پر. یعنی ظہور کی بشارت آئی ہے مقام ابراہیم اور کعبہ کے دروازے کے سامنے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، تو ہم نے کتاب وہاں ختم کی تھی لکھنے کی. ابھی ایک کتاب کی تمہید لکھنی تھی تو اس سال رمضان میں وہاں بیٹھ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے یہاں بھیج دی, پریس میں چھپ کے آ گئی ابھی ایک ہفتہ پہلے وہ کتاب چھپ کے. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حال نزیل بھی مکہ المکرمہ, نئی کتاب جو چھپ کر کے آئے اس کی بھی تمیز وہاں بھی رمضان میں وہاں بیٹھ کے. تو یہ سلف سے چلا آتا ہوا طریقہ ہے کہ حرم کی برکت لے کر کے ابتدا اور انتہا کتاب کی جائے. یہی کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا اور اس کی برکت دیکھ رہے پوری دنیا میں کتاب مقبول ہے. اتنی صدیوں کے باوجود دنیا میں اس کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی ہے. چوتھی بات دیکھیے, امام نے علم کے حصول اور علم کی اشاعت میں دنیا بھر میں اسفار, مختلف مقامات پر اسفار کیے. اس لیے الگ الگ جگہ پر آپ نے کتاب کا کچھ کچھ حصہ تالیف فرمایا. گویا ابتدا اور انتہا حرم میں کر لی کتاب کی, باقی کتاب امام کو جہاں سفر کے درمیان موقع ملتا رہا وہاں وہ تالیف کا کام کرتے رہے. چونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حصول علم کے لیے کتنے اسفار کیے آپ نے امام نے, تو اسفار کے درمیان جہاں جب بھی موقع ملا آپ نے تالیف کا کام جاری رکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں ایک سال رہے, بصرہ میں پانچ سال رہے, کئی مرتبہ حج کیے اور سولہ سال کے عرصے میں یہ کتاب تالیف کی ہے. اس کتاب کو لکھنے میں سولہ سال لگے ہیں اور ہم پڑھنے میں سولہ مہینے لگانے تیار نہیں ہیں. بمشکل شوال سے شعبان میں ختم کے چکر میں رہتے ہیں. تو سولہ سال میں یہ کتاب کی تالیف کی, اسی لیے مختلف مقامات کے اوپر آپ نے کتاب کے بقیہ حصے کو تالیف فرمایا ہے. یہ عنوان ہو گیا مقام تالیف. ایک اور عنوان بناؤ, تالیف کا وقت اور زمانہ, کہ کتنا وقت لگا اور کس سن سے کس سن میں آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی. زمانہ تالیف, اس سلسلے میں بہترین بات جو ہے, بہترین بات وہ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. زمانے تالیف کے متعلق بہترین بات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ 217 ہجری میں آپ نے اس کتاب کی تالیف کا افتتاح فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 217 ہجری میں کتاب کی تالیف کا افتتاح فرمایا اور 233 ہجری میں کتاب کا اختتام فرمایا. 217 ہجری میں تالیف کا افتتاح اور 233 کے اندر تالیف کا اختتام. یہ بہت اچھی بات حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مستمبت فرمائی ہے، کچھ کرائیں ان کے ذریعے سے. بھائی 16 سال لگے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کو، ایسے ویسے ہی کتاب تیار نہیں ہوئی. کتنے سال؟ 16 سال میں یہ کتاب خالی کی ہے. اسی لیے اگر ہم 16 سال لگاوے تو کچھ کتاب صحیح سمجھ میں آئے. کتاب اگر کچھ کسی درجے میں سمجھ ہی نہیں ہو تو کتنے سال لگانے پڑیں گے؟ 16 سال. آپ تو 16 مہینے کے لیے تیار نہیں. اچھا، اب ایک عنوان بنائیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کی تالیف میں کن کن شرائط کو ملحوظ رکھا؟ یہ بڑا اہم عنوان ہے. آج جو ساری دنیا کہہ رہی ہے صحیح بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری، تو کن کن شرائط کا آپ نے اہتمام کیا کہ آج ساری دنیا صحیح بخاری کے نام کی تسبیح کرتی ہے؟ نمبر ایک، اس کو شرائط بخاری بھی کہتے ہیں. اس عنوان کا دوسرا نام کیا؟ شرائط بخاری. کہ امام نے کتاب کی تالیف میں کن کن شرائط کی رعایت اور لحاظ کیا. نمبر ایک، ایسے راوی کی حدیثیں لی، ایسے راوی کی حدیث لی. جس کے سکا ہونے پر، تا قاف اور چھوٹی ہا، جس کے سکا ہونے پر اتفاق ہو، جس کے سکا ہونے کے اوپر اتفاق ہو. نمبر دو، سند متصل ہو، نمبر تین، راوی عادل ہو، چار، راوی کا ضبط دعائی با اور تا دعاد با اور تا راوی کا ضبط تام ہو، پانچ، راوی سلیم الذہن سلیم الاعتقاد ہو، سلیم الذہن اور سلیم الاعتقاد ہو. سڑیلا ذہن نے سڑیلے عقیدے والوں کی حدیث نہیں لی. نمبر چھ، قلیل الوہم ہو، نمبر سات، شاذ نہ ہو، شاذ روایت، نمبر آٹھ، سند میں کسی طرح کی علت اور کمزوری نہ ہو، علت اور کمزوری نہ ہو. کتنے سارے شرائط کا لحاظ کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے واسطے. ایک اور بات دیکھیے، اس عنوان کے ناٹ کر کے لکھی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود واضح نہیں کیا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں حدیث درج کرنے کے لیے کون سے شرائط کا لحاظ کیا ہے, کہ خود کہیں نہیں لکھا ہے. البتہ ان کے طرز عمل سے شراح کرام نے یہ شرائط کا استنباط کیا ہے, امام بخاری کے طرز عمل سے, نہج سے لوگوں نے, شراح نے ان شرائط کا استنباط کیا ہے کہ امام نے اپنی کتاب کے اندر ان ان شرطوں کا لحاظ کیا ہے. ایک اور اہم بات شرائط کے معاملے میں سمجھو, ملکِ صناعیہ, ملکِ سواد نون الف عین یا ہا, ملکِ صناعیہ کا فیصلہ اس کی بھی انہوں نے رعایت کی. جس کا حاصل یہ ہے کہ تمام شرائط کی رعایت کے ساتھ دل کا انشراح, یہ ہے ملکہ صناعیہ, اپنے دل کا انشراح, اس کے بعد ہی امام نے حدیث لکھی ہے. دیکھیے اس کو سمجھو, یہ بہت اہم چیز ہے. ملکہ صناعیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض مرتبہ انسان کو ایک کام بڑا اچھا نظر آتا ہے تو بھئی یہ دکان کھولنے میں یہ فائدہ, یہ منافع, مال منگوانا بھی آسان ہے, بکنا بھی بہت اس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, دکان بھی میری مناسب جگہ پر ہے, لیکن پھر بھی وہ آدمی دکان کرتا نہیں. لوگ کہتے ارے بھائی خیر سب دکان کرتے ہیں, سب بات ہے لیکن میرا دل مانتا نہیں یہ دکان کھولنے کے لیے. آدمی کہتا ہے میرا دل نہیں مان رہا ہے. بس یہ ہے ملکہ صناعیہ. اب ہر لائن کے آدمی کا ملکہ صناعیہ الگ الگ ہوا. اب میں اور آپ جیسے محدث تھے یہ حدیث کتاب میں لکھنے کا میرا دل نہیں مانا, جگٹ تیرا کون سا مقام آ گیا کہ تو کہتا ہے میرا دل نہیں مانا. یہ تو حضرت امام بخاری جیسے آدمی کے واسطے ہیں جو فن کے بڑے ماہر ہو, اونچے درجے کے قابل ہو, 600,000 حدیث کے حافظ ہو, سند کے امام ہو, وہ ایک ملکہ صناعیہ سے یہ کہے کہ اب مجھے انشراح ہے کہ یہ حدیث میں لکھوں اپنی کتاب کے اندر یا نہ لکھوں, وہ ملکہ صناعیہ معتبر ہے. تو ہر لائن کے جو انسان ہوتے ہیں وہ اپنی مہارت کے اعتبار سے ملکہ صناعیہ کا اختیار ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اعلیٰ درجے کے محدث آدمی انہوں نے تمام شرائط کی رعایت کرنے کے بعد اخیر میں ملکہ ثنائیہ کو رکھا. ایک اور بات لکھو شرائط کے بارے میں, یہ ملکہ ثنائیہ سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ آخری شرط, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ رہا کہ فن کے اعتبار سے حدیث شریف کو پرکھنے کے تمام ذرائع اختیار فرمائے. فن کے اعتبار سے حدیث شریف کو پرکھنے کے تمام ذرائع اختیار فرمائے. سند کیسی ہے, راوی کیسے ہیں, سب ذریعے اختیار فرمائے. اس کے بعد ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل فرمایا, دو رکعت نماز پڑھی, استخارہ کیا, اللہ تعالی سے پوچھا کہ میں اس حدیث کو درج کروں یا نہ کروں, جب اطمینان کامل ہو گیا تب جا کر کے امام نے اس کو اپنی کتاب میں درج فرمایا. آخری چیز سب سے اہم چیز, فنی اعتبار سے تمام شرائط کا لحاظ کر لیا, راوی صحیح ہے, عادل ہے, سلیم الاعتقاد ہے, سلیم الضبط ہے, غافل نہیں ہے, سارے شرائط کا لحاظ, سند متصل ہے, کہیں انقطاع نہیں ہے, سب چیزوں کی رعایت کر. ملکہ ثنائیہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ حدیث لے لینی چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی خود فیصلہ نہیں کیا, تازہ غسل فرمایا, دو رکعت نماز پڑھی, استخارہ کیا, ہویا اللہ تعالی سے پوچھا کہ میں اس حدیث کو درج کروں کہ نہ کروں. جب انشراح کامل ہوا استخارے کے بعد, تب جا کر کے حدیث شریف کو درج کیا اپنی کتاب کے اندر. اور یہی سب چیزیں مقبولیت کی دلیل ہے. کیا آج پوری دنیا کے اندر بخاری پڑھے بغیر کسی کو سند نہیں ملتی؟ مقبولیت کی دلیل یہ سب چیزیں, غسل کا اہتمام. اب آپ سوچو کہ 7000 والا قول اگر ہم لیتے ہیں کہ 7250 کے قریب حدیث ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام بخاری نے 7250 غسل کیے صرف کتاب کے واسطے, اور 14000 سے زیادہ رکعتیں پڑی استخارے کے لیے. اس لیے کہ کم سے کم 2 رکعت استخارے کی ہوتی ہے, تو 14000 سے زیادہ رکعتیں استخارے کی پڑی, تب جا کر کے آپ نے یہ کتاب کی تالیف فرمائی ہے. ایسے ویسے نہیں ہوا, یہ ہے اصل چیز. اور یہ ہمارے اکابر کے زمانے سے یہ چیز آج تک چلی آ رہی ہے. تو ہمارے جن اکابرین سے ہم نے پڑھا, جو ہماری حدیث کی سند کے ہمارے ماضی قریب کے اکابر ہیں, وہ سب کے سب ایک طرف جبال العلم تھے تو دوسری طرف جبال العمل تھے. اللہ سے ان کا رشتہ بڑا گہرا تھا, اللہ سے ان کا تعلق بڑا مضبوط تھا. ان جبال العلم والعمل سے یہ حدیث شریف کا فن اور علوم ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. یہ اصل خوبی دعا ہے, اللہ سے تعلق, دعا کا اہتمام, استخارے کا اہتمام. اس قدر اہتمام کے ساتھ جب کتاب تیار ہوتی ہے تو پھر وہ ایسی مقبول ہوا کرتی ہے. اب ایک دوسری نوٹ لکھیے, حدیث معنعن کے سلسلے میں, معنعن ابھی آپ سند کے اندر کئی جگہ پڑھو گے ان ان ان, اس کو کہتے ہیں حدیث معنعن. سند میں جہاں ان ان سے آیا ہو, ایسے نخبہ میں آپ نے اس کی تاریخ مزید تفصیل سے پڑھی ہے, یہاں اتنا سمجھ لو کہ جس کی سند میں راوی ان ان سے نقل کرے وہ معنعن. حدیث معنعن کے صحیح ہونے کے لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شرط یہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ کی ملاقات بھی ہوئی ہو, راوی اور مروی عنہ کی ملاقات ہوئی ہو, اور راوی اور مروی عنہ میں سیما ابھی ثابت ہو, راوی اور مروی عنہ میں سیما ابھی ثابت ہو. کیا مطلب نکلا؟ راوی نے مروی عنہ کی ملاقات بھی کی ہے اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث سنی ہے, یہ ثبوت بھی ہونا چاہیے. اصل میں اس زمانے کے اندر ایک زمانہ ہونے کے اوپر روایت نقل کرنے کو کافی سمجھتے تھے کہ بھائی یہ راوی اور یہ مروی عنہ دونوں کا زمانہ ایک ہے, دونوں کا علاقہ بھی قریب قریب ہے, اس لیے دونوں کی ملاقات یقیناً ہوئی ہوگی. اور یہ مشہور محدث تھے اس لیے انہوں نے وہاں جا کر حدیث سنی ہوگی. ہم زمانہ علاقہ قریب, تو بہت سے لوگ اتنی بات کو کافی سمجھتے ہیں ان سے روایت کے صحیح ہونے. لیکن امام بخاری کیا فرما دے دے کہ ہم وہم کی بنیاد پر نہیں چلیں گے, راوی مروع عنہ سے حقیقت میں ملاقات کی ہے, اس کا تاریخ سے ثبوت ہے, اور راوی نے مروی عنہ سے حدیث سنی تھی, اس کا ثبوت ہے, تب تو ہم وہ معنن روایت کو صحیح سمجھیں گے. اور اگر اس کا ثبوت نہیں ہے تو ہم حدیث کو نہیں لیں گے. گویا امکان لقاء اور امکان سیما امام بخاری کے یہاں کافی نہیں ہے کہ ممکن ہے کہ ملاقات ہوئی ہو, ممکن ہے کہ حدیث سنی ہو. امکان لقاء اور امکان سیما اتنا کافی نہیں, یقین اور ثبوت ہونا چاہیے کہ ملاقات ہوئی تھی اور حدیث بھی سنی تھی. اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں. آئندہ 50 سال کے بعد جب آپ محدث سے وقت ہوں گے تب کوئی آپ کو آپ کے بارے میں بحث کرے کہ بھائی انہوں نے فضیلت الشیخ فلاں جو ان کے زمانے میں تھے ان سے انہوں نے حدیث کی اجازت لی تھی, حدیث سنی تھی یا نہیں سنی؟ ہاں بھائی ان کی عمر 25-20 سال کی تھی نا, تب وہ شیخ حیات تھے, اسی لیے اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بڑے ان کے اندر تو علم کی طلب بہت تھی, یقیناً وہ ان کے پاس گئے ہوں گے اور ملاقات کر کے ان سے حدیث سنی ہوگی، اجازت لی ہوگی، تو بعد کے تلامذہ کیا کہیں گے کہ ہمارے شیخ نے فلاں بزرگ سے بھی حدیث کی سند لی تھی. یہ ہو گیا امکانی لکھا پر فیصلہ. اب وہ زمانہ خیر القرون اور اس کے بعد کا زمانہ تھا، امام بخاری کا زمانہ. ایک راوی یہاں موجود ہے، دوسرے شیخ وہاں موجود ہے، زمانہ ایک ہے، تو ان حضرات کی علم حدیث کی طلب جو تھی اس بنیاد کے اوپر لوگ یقین کرتے تھے، ہاں یہ یقیناً ان کو ملنے گئے ہوں گے، یقیناً انہوں نے فلاں سے حدیث سنی ہوگی. لہذا وہ جو آن آن کر کے نقل کرتے ہیں صحیح، امام بخاری کہتے ہیں نہیں، ملے ہوں گے، سنی ہوگی، اس پر ہم نہیں لیں گے. امام تو یوں کہتے ہیں ثابت کرو تاریخ سے کہ یقیناً انہوں نے فلاں شیخ سے ملاقات کی تھی اور ان سے حدیث سنی تھی، تو وہ معنعن ہماری ہم معتبر مانیں گے. ورنہ ایک زمانے میں ہونا، امکان ہونا کہ سنا ہوگا، ملاقات کی ہوگی، امکان کی بنیاد پر ہم کچھ نہیں مانتے. اتنا احتیاط ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث شریف معنعن کے معاملے کے اندر. اتنے احتیاط کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معنعن روایتوں کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے. اس کے بعد یہ ہو گئی شرائط کے متعلق باتیں. اب ایک عنوان اور بڑھائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا موضوع نمبر ایک، صحیح احادیث کو جمع کرنا، یہ اول موضوع ہے کتاب کا، صحیح احادیث کو جمع کرنا. نمبر دو، مسائل کا استنباط اور تخریج کرنا. اب دیکھیے، صحیح حدیث جمع کرنا بھی مقصد ہے اور مسائل کا استنباط. اسی لیے ایک ہی حدیث سے امام متعدد مسائل کا استنباط کرتے ہیں. اسی لیے بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک حدیث بخاری میں 22 یا 25 جگہ پر بھی آئی ہے. جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے، یہ 22 یا 25 مقام پر امام لائے ہیں اور ہر جگہ کوئی نیا مسئلہ مستنبط کریں گے. اور جہاں ایسا کرتے ہیں وہاں اپنا کام آسان ہو جاتا ہے. مسئلہ نہیں کہ جب حدیث اول مرتبہ آئے گی تو وہاں اچھی طرح اس کو سمجھ لیں گے اور اس سے جو مسئلہ مستنبط کیا ترجمۃ الباب میں لکھا وہ ہم پڑھ لیں گے. دوسری مرتبہ جب حدیث آئے گی تو وہاں پر صرف اس سے جو نیا ترجمہ آپ نے قائم کیا، باب قائم کیا، وہ حل کریں گے اور حدیث مرہ گزر گئی، کام کتنا آسان ہو جاتا ہے اپنا. تو ایک ایک حدیث کو بعض مرتبہ 22-25 مرتبہ بھی آپ نے ذکر کیا اور ہر جگہ کے اوپر اس سے کوئی نیا نیا مسئلہ آپ نے مستنبط فرمایا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے، ایسے با کمال آدمی. ایک عنوان لگاؤ، فضیلت کتاب. اس مبارک کتاب کی فضیلت، نمبر ایک، امام نے اس کتاب کے اندر صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. اس کی برکت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ کے اعمال اور افعال آپ کے احوال مبارکہ کامل صحت کے ساتھ امت کو معلوم ہوئے. یہ پہلی فضیلت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنی اعلیٰ درجے کی صحت کا اہتمام دیا تو کیا فائدہ ہوا کہ حضور کے اقوال مبارک, اعمال مبارک, افعال مبارک, اقوال مبارک کامل صحت کے ساتھ امت کو معلوم ہو گئے. کیا چل گیا؟ اب کسی دوسری کتاب کے اندر اگر ہم پڑھیں, مثلا لال کتاب میں ایک بات پڑھی آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کھانے میں پسند فرمائی ہے, لال کتاب میں آپ نے پڑھا, تو اب آپ پریشان رہیں گے کہ یہ بات لکھی ہے لال کتاب میں صحیح ہے غلط ہے, اس کی سند کیسی ہے, پتہ نہیں کس درجے کی یہ بات لکھی ہے. لیکن اب آپ نے بخاری شریف میں پڑھ لی تو اطمینان ہے کہ بھائی امام بخاری نے یہ بات نقل کی ہے. چلو ہاتھ بند کر کے لے لو اس کو, سمجھ لیے بات کو. تو امام نے اس قدر صحت کا اہتمام کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, اعمال, احوال کامل صحت کے ساتھ امت کو سیکھنے اور جاننے کو مل گئے. دوسرا ایک فضیلت لکھو, آپ نے ترجمۃ الباب کو قائم کر کے پڑھنے والوں کو پوری کتاب پڑھنے میں تر و تازہ رکھا, تعب اور تھکان سے لوگوں کو بچا لیا. دیکھیے ایک مضمون آپ پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے پڑھتے جائیے تو ذہن اکتا جاتا ہے, لیکن ہر چند قدم پر نیا عنوان نیا ٹائٹل آ رہے تو پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے بلکہ پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھنے میں لگا رہتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غضب کا کام کیا ہے. اب اگر یہ 7000 حدیثیں ایک ساتھ لکھ ڈال دیں تو بس صبح پڑھتے بیٹھو حدیث پورا سال پورا سال, تو ہو سکتا تھا تعب ہو جائے, تھکان ہو جائے, افتاد ہو جائے. اب یہ تو جو ہے تھوڑے تھوڑی دیر میں عنوان ترجمۃ الباب, باب ترجمۃ الباب عنوان, تو دلچسپی باقی رہتی. اب کیا عنوان آئے گا, اب کیا عنوان آئے گا, اب کیا عنوان آئے گا, دلچسپی. بلکہ بعض مرتبہ تو ترجمۃ الباب آئے گا حدیث ہی نہیں آئے گی, کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معیار بہت اونچا ہے. وہ اپنے ذہن سے ایک ترجمۃ الباب قائم کرتے کہ یہ مسئلہ مجھے لکھنا ہے, یہ مسئلہ سمجھانا ہے, یہ بات بتانی ہے امت کو. قائم کیا, اب حدیث ڈھونڈنے گئے کہ اس کے لیے حدیث, تو ان کے شرط پر کوئی حدیث ہی نہیں, تو باب بلا ترجمہ چھوڑ کے آگے چلے. باب قائم کیا, امت کو کوئی مسئلہ بتانے کے لیے کوئی علمی بات بتانے, لیکن اپنے معیار کی کوئی حدیث ہی نہیں ملی تو بلا حدیث کے دوسرا باب قائم کر دیا. ایسا بھی کئی جگہوں پر دیکھنے کو ملے گا آپ کو. تیسری بات, محنت مشقت سے جو بات ملتی ہے وہ بڑی اچھی ہوا کرتی ہے. محنت مشقت سے جو چیز ملتی ہے وہ بڑی اچھی ہوا کرتی ہے. امام نے اس کتاب کی تالیف میں 16 سال لگائے. سالہاں سال تک صرف روٹی کھائی, سالن نہیں کھایا. حصول علم کے لیے مجاہدہ کیا. ارے ایک مرتبہ سبق تو کچھ دن نہیں ہوئے, پتا چلا کپڑا ہی نہیں, امام بخاری کا ایسا بھی ہوا کپڑا ہی نہیں تھا اس لیے سبق میں نہیں رہے. بولے اور آج کپڑے دھونے کے لیے چل رہا سبق میں گلی مارتے تھے, ان کے پاس کپڑا نہیں تھا اس لیے سبق میں نہیں جا سکے. کتنا مجاہدہ اندازہ لگاؤ. کئی سالوں تک سوکھی روٹی کھائی, سالن نہیں کھایا. پھر غسل استخارہ, یہ سب محنت اور مشقت اس نے اس کتاب کو بافضیلت بنا. محنت مشقت سے جو چیز ملتی ہے اس میں لذت ہوا. اب طلبہ مدرسے کے کھانے میں عیب کیوں نکالتے ہیں؟ بلا محنت بلا مشقت ملتا ہے, یہ عیب نہیں ہے. گھر میں امی نے روٹی بنائی وہاں عیب نکالو, بیلن سے سپاٹے مارے گئے ہیں, کبھی نکال کے دیکھو خبر لے گی بیلن. اتنا احساس ہے کہ میری ماں نے آٹا پیسوانے, خود جاتی ہوں میں, خود میں نے آٹا بھجا, خود چولہا جلایا, روٹی بنایا. کم بخت کہتا ہے کہ اچھی رہ جاتی. کبھی اہلیہ محترمہ کے سامنے تذکرہ کر دینا کہ روٹی ذرا کچی رہ گئی, کہے گی پکا کے دیکھ لو, فوراً جواب ملے گا کیسے پکتی ہے. ایپ نکالنا تو آسان ہے. تو بلا محنت بلا مشقت کے جو چیز ہوتی ہے نا, اس میں آدمی کو یہ وہ یہ سب کیل کال رہتی ہے. امام کی کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ اس قدر محنت مجاہدہ مشقت کے بعد آپ نے امت کے سامنے اس کتاب کو پیش فرمایا. نمبر 4, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی کتاب فرمایا. جیسے کہ ابو زید میر وزیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل کی کتاب میری کتاب ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. نمبر 5, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ بخاری شریف کی برکت سے بارش مانگا کرتے تھے. یعنی کبھی بارش رک گئی, بخاری شریف پڑھی اور دعا کی بارش پڑ گئی. نمبر 6, امام ابن ابی جمرہ مالکی فرماتے ہیں, امام ابن ابی جمرہ جیم میم راہ مالکی فرماتے ہیں کہ کوئی کشتی میں بخاری شریف ساتھ لے کر جائے تو کشتی غرق سے سلامت رہے گی, امن سے پار ہو جائے گی. نمبر 7, مصیبت کے وقت پر دعا کی جائے تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. بخاری شریف مصیبت کے وقت پڑھی جائے تو مصیبت. اس لیے اس کا ایک نسخہ کیسا ملتا ہے معلوم آپ کو, ایک ایک پارا الگ الگ, جیسے قرآن کے 30 پارے والا نسخہ آتا ہے نا, ایک ایک پارا الگ اور ڈبا پورا آتا ہے. اس طرح بخاری کا بھی ایسا نسخہ آتا ہے جس میں ہر پارا ہر جز الگ ہے, 30 پارے. جیسے قرآن کے 30 پارے ہیں, بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں, تو ہر ایک پارا الگ الگ مجلد ملتا ہے, ایسا نسخہ ملتا ہے. اور کبھی آفت بلا مصیبت کے وقت کے اوپر ایک ایک پارا تقسیم کر دیتے ہیں, لوگ تلاوت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ ایسی مجلس ہم نے شرکت کی ہے, بخاری شریف کی تلاوت کے بعد دعا, اس کی مجلس اتنی بڑی فضیلت ہو گئی. اب ایک عنوان بنا کہ اس کو جو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی, اس کا کیا مطلب؟ اچھا اس سے پہلے ایک نوٹ لکھ لو, ذرا چیک چاک کر دو پھر آگے لکھنا. خلاصہ یہ ہوا, یہ فضیلت کی بات کا خلاصہ, خلاصہ یہ ہوا, نمبر ایک, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا رجوع اللہ. نمبر دو, آپ کا اخلاص. نمبر تین, علم حدیث کے فن میں آپ کی مہارت. نمبر چار, آپ کی محنت. اس چار چیزوں نے اس کتاب کو فضیلت والا بنا دیا. چار چیزوں نے اس کتاب کو فضیلت والا بنا دیا. اب نوٹ لکھو, عنوان بناؤ, اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا کیا مطلب, کہ اس کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی, اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے تو امام کے انجام میں صحیح ہے. اس کا مطلب کیا وہ سمجھو, اس مشہور جملے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف کے جتنے مجموعے دنیا میں عام اور پائے جاتے ہیں, حدیث شریف کے جتنے مجموعے دنیا میں عام ہیں اور پائے جاتے ہیں, جتنی حدیث کی کتابیں مشہور اور معروف ہیں, ان تمام میں امام کی اس صحیح الجامع الصحیح کا, ان تمام میں امام بخاری کی اس الجامع الصحیح کا مقام اور مرتبہ صحت کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے. اب سمجھ گئے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی کا مطلب کیا, کہ دنیا بھر میں جتنے حدیث کے مجموعے ہیں, حدیث کی کتابیں معروف اور مشہور ہے, ان میں امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح صحت کے اعتبار سے اس کا مقام سب سے اونچا ہے. لیکن ایک خاص بات یہاں نوٹ کر, الجامع الصحیح کی سند. وہ جو قوی کہا گیا ہے یہ مجموعی اعتبار سے اکثریت کے اعتبار سے ہر ہر حدیث یا سند کے بارے میں یہ نہیں ہے. جو کہا جاتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے قوی ہے یہ مجموعی اعتبار سے اکثریت کے اعتبار سے. انفرادی طور پر ہر ہر حدیث کے اعتبار سے یہ نہیں ہے. انفرادی طور پر ہر ہر حدیث کے اور سند کے اعتبار سے یہ نہیں ہے. دوسری کتابوں کی بعض احادیث سند کے اعتبار سے بخاری سے بھی زیادہ قوی ہے. ابن ماجہ شریف کا مقدمہ ہے مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ کا, اس میں انہوں نے مثالیں لکھی ہیں کئی حدیثوں کی مثال کہ ابن ماجہ شریف کی بعض حدیثیں سند کے اعتبار سے بخاری سے زیادہ فائق ہیں. ابن ماجہ شریف کئی احادیث ایسی ہے جو سند اور حدیث کے اعتبار سے بخاری کی حدیث سند سے زیادہ قوی ہے. اس لیے اگر بخاری شریف کی حدیث دوسری کتاب کی حدیث سے تعارض ہو تو ہمیشہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ بخاری کی حدیث راجے ہیں, بلکہ اس کی سند کو بھی دیکھا جائے گا. اس لیے بعض لوگ جو ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے اور بولتے بھی رہتے ہیں تم تو ترمذی کی حدیث لائے, تم تو مسلم کی لائے, تم تو مکہ مالک کی حدیث لائے, میں بخاری کی پیش کر رہا ہوں. یہ غلط بات, حدیث بخاری کی تعارض ہو رہا ہے ابن ماجہ کی روایت سے یا مکہ امام مالک کی روایت سے. سند دیکھی جائے گی کہ سند کے اعتبار سے کون سی سند زیادہ قوی ہے. اگر وہاں تعارض کے وقت پر ابن ماجہ کی سند قوی ہو, امام مالک کی سند قوی ہو تو اس کو دیکھا جائے گا, اس کو ترجیح دی جائے گی. اسی لیے یہ جو بعض لوگوں نے دنیا میں ایک غلط فہمی چلا رکھی ہے کہ بھائی جہاں بھی تعارض ہوگا وہاں بخاری ہی کی حدیث راجے ہوگی, یہ غلط بات. دوسری حدیث کے مجموعوں کے اندر انفرادی طور پر بہت ساری احادیث سند کے اعتبار سے بخاری سے بھی زیادہ قوی ہے. یہ ہو گئی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ کا مطلب, اور یہ اس میں ایک زائد نوٹ جو ہمیشہ ملحوظ رہنی چاہیے.